الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، دین میں قانون کی حیثیت سے جو ہدایات دی گئی ہیں اب ہم اس کے مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں. میں نے یہ بات ابتدا میں عرض کی تھی کہ دین کے پورے کانٹینٹ کو یا اس کے مشمولات کو جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں، عنوانات کے تحت تقسیم کرتے ہیں، تو دو بڑے عنوانات بنتے ہیں. ایک وہ چیزیں جس میں ایمان و اخلاق کے مباحث سامنے آتے ہیں، یہی اصل دین ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ماننے کی ہیں یا جن کے ماننے کا اس سے تقاضا کیا گیا ہے، اور انسان کے اخلاقی وجود کے تزکیے کے لیے دین کے مطالبات کیا ہیں. دوسرا عنوان قانون اور شریعت کا ہے. شریعت کا لفظ بالکل اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں ہم قانون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ضابطہ، شرع، قانون، یعنی یہ تمام الفاظ اپنے مدعا کے لحاظ سے بالکل ہم معنی ہیں. یہ بات بھی اس سے پہلے زیر بحث آ چکی ہے کہ خود قرآن کی اپنی اصطلاح میں ایمان و اخلاق کے مباحث کے لیے الحکمہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی وہ اصل میں دین کا فلسفہ ہے یا دین کی فلسفیانہ اساسات ہیں. تو اس کے لیے الحکمہ، وہی حکمت جو آپ بولتے ہیں، فلسفی جو آپ بولتے ہیں، وہی لفظ اختیار کیا گیا ہے. اور شریعت اور قانون کے لیے الکتاب کا لفظ اختیار کیا گیا ہے. عربی زبان میں جس طرح سے الکتاب کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے قانون اور شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضابطہ، قانون، شریعت، قرآن مجید کی زبان میں یہ عام لفظ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اس کے یہ نادر معنی ہے، عام لفظ ہے، جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اپنی اس کتاب کی تقسیم میں یہ دونوں اصطلاحات ہی اختیار کی ہیں، یعنی بنیادی مباحث کے بعد دین کے پورے کانٹینٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلا باب الحکمہ ہے، یا پہلا حصہ الحکمہ ہے، اور دوسرا الکتاب ہے. یعنی پہلے حصے میں ایمانیات اور اخلاق کے وہ معاملات زیر بحث آئیں گے، اس معاملے میں دین کیا کہتا ہے، اور دوسرے حصے میں شریعت اور قانون. یہ بات بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ الحکمہ کے مباحث میں دین کا صحیح تصور میں لکھ چکا ہوں، اور اس کا مطالعہ ہم نے اب سے دو نشست پہلے مکمل کر لیا تھا. دین کا صحیح تصور یعنی بحثیت مجموعی، پورا کا پورا دین کیسے دیکھا جائے گا، اس کی اصطلاحات کس مفہوم اور مدعا کو ادا کرتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں نصب العین کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، ان چیزوں کا ہم نے مطالعہ کیا. اس کے بعد ایمان و اخلاق کے مباحث یہ ابھی لکھنا باقی ہے، یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کے بعد ہم ان دونوں چیزوں کا مطالعہ کرتے، لیکن یہ ابھی لکھنا باقی ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی لکھے جائیں گے تو انشاءاللہ زیر مطالعہ بھی آ جائیں گے. شریعت یا الکتاب کے زیر عنوان جب ہم پورے دین کے کانٹینٹ کو مختلف عنوانات کے تحت بانٹتے ہیں، مزید آگے ان کے ذیلی عنوانات قائم کرتے ہیں، تو وہ 10 ہوتے ہیں. یعنی ہمارے دین میں شریعت 10 زندگی کے شعبوں سے متعلق ہدایات دیتی ہے. ان میں سے 8 اس کتاب میں پایہ تکمیل کو پہنچنے کے بعد شامل ہو چکے ہیں. ان پر ایک نظر ڈال لیجیے، اگرچہ زیر بحث آ گئے ہیں، یہ اس کی فہرست میں اگر آپ پہلا دوسرا صفحہ نکالیں گے تو بالکل سامنے آ جائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلے، یعنی ترتیب جہاں قائم کی گئی ہے مباحث کی، اصول و مبادی ہے. اصول و مبادی دین کا کانٹینٹ نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دین کو اخذ کرنے کے لیے ہم کن چیزوں کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر رجوع کریں گے تو اس میں کن چیزوں کا لحاظ رکھیں گے. مثلا قرآن مجید ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے، اس سے احکام اخذ کرنے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، سنت کیا ہے، سنت کی تعین کیسے ہوتی ہے، حدیث کی کیا نوعیت ہے، تو یہ چیزیں ہم نے اس میں مطالعہ کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الحکمہ کا عنوان ہے، یعنی اب اصل دین شروع ہو گیا. تو الحکمہ میں دین کا صحیح تصور یہ باب شامل ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے. ایمان اور اخلاقیات، یعنی ایمانیات اور اخلاقیات، یہ دو باب ابھی لکھنا باقی ہیں. اس کے بعد الکتاب کا عنوان ہے. تو اس میں دیکھیے کہ جو باب یہاں شائع ہو چکے ہیں ان میں قانون سیاست ہے، قانون معیشت ہے، قانون دعوت ہے، قانون جہاد ہے، حدود و تعزیرات ہیں، یہ جرم و سزا کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں، خورونوش کھانے پینے کے متعلق جو احکام دیے گئے ہیں، رسوم و آداب ہیں، یعنی وہ چیزیں جو زندگی میں ایک دینی زندگی میں ہماری تہذیب قائم کرتی ہے، دینی تہذیب قائم کرتی ہیں. اور پھر آخری باب قسم اور کفارہ قسم کا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کر سکتا اور اس کے لیے اخلاقی جواز ہوتا ہے کہ اس کو توڑ دے، تو اس کے لیے کیا قواعد بتائے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ عہد معاہدے کی چیز ہے. اور آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں ایمان بالقسط یا اپنے آپ کو انصاف پر قائم رکھنا، معاہدات کی پابندی کرنا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے. تو اس وجہ سے قسم چونکہ اس کی ایک آخری شکل ہے تو اس کا قانون زیر بحث آیا شریعت میں. تو یہ آٹھ باب ہے. ان میں سے جو نواں باب ہے وہ میں نے اس وقت لکھنا شروع کیا تھا جب یہ کتاب شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ باب ہے قانون معاشرت کا. آپ یہ سمجھیے کہ وہ قانون سیاست سے پہلے آئے گا. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا نا دس ابواب ہیں، تو دسواں باب باقی ہے اور وہ ہے قانون عبادات. یعنی گویا اس کتاب کی شریعت کے مباحث میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہوگی کہ قانون عبادات، قانون معاشرت اور اس کے بعد یہ آٹھ ابواب. تو قانون معاشرت کیونکہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا اور کتاب کی ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے، تو میں اس کو پڑھانے سے اب آج کی اس نشست کی ابتدا کر رہا ہوں. یہ بات بھی ابتدائی میں سمجھ لیجئے کہ اب تک ہم جن مباحث کا مطالعہ کر رہے تھے یہ مباحث زیادہ تر اصولی اور فلسفیانہ مباحث تھے. یعنی ایک عام دین سے تعلق رکھنے والے آدمی کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی ان مباحث کی، لیکن بہرحال دین کے علمی مطالعے کے لیے وہ بڑی ناگزیر چیزیں ہیں. آپ کو معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں، آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ سنت کیا چیز ہے، اس کی تحدید تعین کیسے ہوگی، یہ معلوم ہو جائے کہ حدیث کو کیا درجہ دینا. اگرچہ یہ مسائل بھی عام آدمی کو پیش آتے رہتے ہیں، تاہم ان کی علمی تنقید عام آدمی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتی. اب جس دائرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ دائرہ تمام تر، یعنی وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارا کا سارا ہم میں سے ہر ایک سے متعلق ہے. یعنی وہاں اب وہ دین زیر بحث آ رہا ہے جو ہم کو اپنی مختلف حیثیتوں میں اختیار کرنا ہے. ایمانیات کے مباحث اگر زیر بحث آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ماننے کی چیزیں ہیں، مجھے بھی ماننی ہے، آپ کو بھی ماننی ہے. اخلاق کے مباحث زیر بحث آئیں گے تو ان کی نوعیت بھی یہ ہے. اور اس کے بعد شریعت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ حیثیتوں کی تبدیلی سے کچھ فرق پڑے گا، لیکن وہ اصل میں ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم میں سے کسی نہ کسی کو اختیار کرنی ہوتی ہے. تو یہ حساب یعنی اصل دین، اس کے مطالعے کی اب ہم ابتدا کر رہے ہیں اس نشست سے. اس مطالعے میں ایک چیز بہت واضح طریقے پہ سمجھ لیجیے، اور وہ یہ کہ میں نے شریعت کے مباحث میں، جس میں یہ قانون معاشرت بھی شامل ہے، یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اپنی طرف سے ایک مضمون کی ترتیب قائم کرنے کی بجائے ہر جگہ ایک تمہید لکھی ہے، اور اس میں بھی یہ کوشش کی ہے کہ اس کی بنیاد قرآن مجید کے اصولی مباحث پر رہے اور آگے عنوانات قائم کر کے جو شریعت کے احکام ہیں ان کو کیٹیگرائز کرتی ہے. یعنی اس کی نوعیت یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح کہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار واضح کر چکا ہوں، کہ یوں نہیں ہے کہ ہمارے دین میں سیاست کے بارے میں کوئی ایک نظام بنا کے دے دیا گیا ہے، بلکہ پانچ سات دس ہدایات بس. تو ان ہدایات کا کوئی نظم نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ جیسے ہیں ان کو ویسے ہی مطالعہ کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح کا معاملہ معیشت میں ہوگا، اسی طرح کا معاملہ دوسری چیزوں میں ہوگا. تو معاشرت کے معاملے میں بھی جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، وہ یہ ہے کہ جن معاملات میں انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت تھی وہ رہنمائی دے دی گئی ہے. اور اس میں جو عام طور پر میں چیزیں زیر بحث لاتا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ اگر تو کوئی چیز قرآن مجید کے کسی قانون پر مبنی ہے زیر بحث آئے گی، سنت کے کسی قانون پر مبنی ہے زیر بحث آئے گی، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی قانون کی شرع و وضاحت میں کوئی بات کہی ہے تو وہ بھی اسی شرع و وضاحت کی حیثیت سے زیر مطالعہ آ جائے گی. اس کے علاوہ باقی علماء کیا کہتے ہیں، فقہا کیا کہتے ہیں، یہ یہاں زیر بحث نہیں آتا، سوائے اس کے کہ کسی جگہ پر ناگزیر طور پہ کوئی ضمنی بحث کرنی پڑ جائے، یعنی اصل شریعت کیا ہے. چنانچہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں چونکہ شریعت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ شریعت کے احکام اور وہ شریعت جن معاملات میں خاموش ہے ان میں ہمارے فقہا نے جو قانون سازی کی ہے وہ ساری بالکل ملا دی گئی ہے. یعنی اب جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ الگ الگ نہیں ہوتی. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں, یعنی اس پوری امت کی تاریخ میں شریعت کی کوئی کتاب ہی نہیں. 14 صدیوں کا جو علمی ذخیرہ ہے اس میں شریعت کی کوئی کتاب نہیں ہے, فقہ کی کتاب ہے. تو فقہ کی کتاب کیا کرتی ہے؟ اس میں ہمیں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ بھی آ جائے گی, جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کی سنت پر مبنی ہے وہ بھی آ جائے گی, اور اس کے ساتھ جو فقہی احکام میں نے آپ نے مختلف جرس نے بیان کیے ہوتے وہ بھی آ جائیں گے. اب وہ ساری چیزیں مل کے جب آ جاتی ہیں تو ایک امبار بن جاتا ہے بہت بڑا. جبکہ شریعت انتہائی مختصر ہے, جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شریعت میں یہ اصول نہیں اختیار کیا گیا کہ انسان اندھا ہے اس کو ہر چیز بتانی ہے. یہ اصول اختیار کیا گیا کہ انسان بینا ہے, اپنی راہ دیکھ سکتا ہے, اپنا راستہ چل سکتا ہے, اس کے پاس عقل کی روشنی موجود ہے, یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں بھی بہت روشنی عطا کی ہے, اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ بہت آسانی سے دیکھتا ہے. کچھ موڑ آ جاتے ہیں جہاں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ جگہیں آ جاتی ہیں جہاں اس کی انگلی پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑے اختلاف اور نزاع کا باعث بن جاتی ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مداخلت ضروری ہوتی ہے کہ سلجھا دیا جائے معاملے کو. تو وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں اللہ تعالیٰ زیر بحث لاتے ہیں, ورنہ انہوں نے انسان کو عقل فطرت کی رہنمائی دی ہے, اس رہنمائی میں وہ اپنا راستہ طے کرتا چلا جاتا ہے. انتہائی مختصر ہے. چنانچہ اگر آپ اس ملک میں ہمارے پاکستان میں ہماری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چونکہ سیاسی لحاظ سے یہ بات بہت شد و مد کے ساتھ کہی گئی کہ ہم یہ ملک اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے. ہمارے لیڈروں نے بھی یہ بات کہی, بہت لوگ اس کو بیان کرتے رہے. تو اس میں جب یہ ساری بحثیں ہو رہی تھیں تب ہمارے اس بر صغیر کے ایک بڑے جلیل القدر مفکر علامہ محمد اقبال نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ فقہ میں بڑے مسئلے ہیں, اور وہ مسائل بہرحال موجود ہیں. ان مسائل کو سامنے رکھ کر ان کی جو کتاب ہے ری کنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اس میں ایک پورا خطبہ پورا لیکچر اس کا موضوع یہی ہے کہ ان مسائل کی اصولی پہلوؤں کی نشاندہی کی جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ فقہ کی تدوین جدید ہونی چاہیے یا اس میں اجتہاد ہونا چاہیے, یہ انہوں نے بات کہی, اور اس میں کچھ اپنے مسائل بھی انہوں نے بیان کیے. اسی طرح سے انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ خود ایک کتاب لکھنا چاہیں گے, اور اب بھی اگر آپ اقبال میوزیم میں جائیں تو اس کتاب کا جو نقشہ انہوں نے بنایا وہ ایک صفحے کے اوپر ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود ہے. اس میں انہوں نے مسائل کی نشاندہی کی کہ یہ مسائل در حقیقت درپیش ہیں, فقہ کی تدوین جدید. چنانچہ جو لوگ اس سارے معاملے سے متعلق ہوئے یا جن کا کچھ ذہنی ربط پیدا ہوا تو انہوں نے بہت زور کے ساتھ یہ بات کہنا شروع کی کہ پاکستان میں اصل میں کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے. چنانچہ خود علامہ نے یہ کوشش کی اپنے آخری زمانے میں کہ وہ فقہ اسلامی کی تدوین جدید کے لیے ایک اکیڈمی قائم کرے. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ 36-37 میں, یعنی وفات سے کوئی سال دو سال پہلے, انہوں نے مصر میں شیخ مراغی کو خط لکھا اور یہ کہا کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بر صغیر میں مسلمان اب اپنی نئی اجتماعیت کی بنیاد رکھیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی اسلامی ریاستیں قائم ہوں, تو ان میں ہماری یہ ضرورت ہوگی. اور چونکہ میں جدید لوگوں میں یہ بصیرت نہیں دیکھتا اور یہ علم نہیں دیکھتا کہ وہ قدیم چیزوں کو سمجھ سکیں, اور جو قدیم لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملے کی نوعیت اس کے برعکس ہے کہ وہ موجودہ زمانے کے رجحانات سے واقف نہیں ہیں, تو میں اگر کچھ مدد کر سکتا ہوں اور آپ اس میں شامل ہو جائیں تو میری مدد کریں تو ہم اس کام کو کریں. چنانچہ یہ جو چودھری نیاز علی صاحب کے ساتھ انہوں نے مل کر ایک ادارہ بنایا دارالسلام پٹھان کوٹ کے قصبے میں, اس کا ان کے پیش نظر مقصد یہی تھا. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ اس نوعیت کا ایک ادارہ وجود میں آئے جس میں فقہ اسلامی کی تدوین جدید کا کام کیا جائے. یعنی ایک پورا کا پورا قانون جو ہمارے یہاں موجود ہے, اس قانون کے اندر جو خامیاں ہیں خلا ہے ان کو دور کر دیا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ چونکہ بہت بڑے آدمی تھے اور ان کی یہ خواہش بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل, تو بہت سے لوگوں نے اس میں آگے بڑھ کر اقدام کیا. چنانچہ ان کی دعوت پر مولانا سید ابو اللہ صاحب بودودی اسی دارالسلام پٹھان کوٹ میں آئے, لیکن وہ جیسے ہی وہاں منتقل ہوئے تو اس کے کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا, اور پھر انہوں نے اس کے بعد ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. یعنی اس کام کو انہوں نے وہاں منظم نہیں کیا. ہم لوگوں نے جب شعور سنبھالا اور معلوم ہوا کہ یہ پس منظر ہے تو خیال ہوا کہ یہ کرنے کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی مسائل تو موجود تھے, لیکن جب اس کام کی ابتدا کی تو یہ بات واضح ہوئی کہ ہمیں در حقیقت کسی فقہ اسلامی کی تدوین جدید کی ضرورت ہی نہیں. یعنی یہ اصل میں بات ہی صحیح نہیں ہے کہ فقہ اسلامی کی کوئی تدوین جدید ہونی چاہیے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اللہ کی شریعت کو فقہ سے الگ کر دیا جائے, یعنی یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے, کیونکہ اللہ کی شریعت, اللہ کا قانون وہ تو ابدی ہے, غیر متبدل ہے, اس کو قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت رہنا ہے. اس کو الگ کر کے بتا دیا جائے کہ یہ شریعت ہے. رہ گئی فقہ تو وہ انسانی کام ہے, اس انسانی کام کی ایک بڑی اچھی تاریخ ہماری ہے 13-14 صدیوں کی, لیکن وہ انسانی کام تو اصل میں مختلف ماہرین کو انجام دیتے رہنا ہے. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہیں دی ان میں قانون سازی کی جائے. تو اس کو دین کا مسئلہ ہی کیوں بنایا جائے؟ یعنی یہ سرے سے دین کا موضوع ہی نہیں بننا چاہیے. یہ کام ہمارے جج روزمرہ کر رہے ہیں, ہماری پارلیمنٹ روزانہ کر رہی ہے. اب بھی مسائل پیش آتے ہیں تو اہل علم, میں نے ابھی پچھلے دنوں یہاں جو میری ایک جمعرات کو نشست ہوتی ہے سوالات و جواب کی, تو اس میں لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے بات یہ ہے, کسی نے سوال کیا کہ نیل پالش لگانے کے بعد کیا وضو ہو سکتا ہے. تو میں نے پہلے ہی بات واضح کی کہ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں شریعت میں کوئی بات نہیں کہی. پہلے اس بات کو سمجھ لیں, شریعت میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, یعنی یہ مسئلہ پہلے خواتین مہندی لگاتی تھی اسے بھی پیدا ہو گیا تھا, کوئی رنگ ساز رنگ کرتے ہوئے بعض اوقات نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس کرتے اسے بھی پیدا ہو گیا. موجودہ زمانے میں نیل پالش کا رواج ہو گیا تو یہ مسئلہ صرف ایک مرتبہ اٹھا. تو اب اس کے بارے میں جو رائے دی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے, وہ ایک شخص کی رائے ہے, اور وہ رائے جو ہے وہ دین میں اور کامن سینس میں جو اصول ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر دے دی جاتی ہے. یہ فقہ ہے, یہ بنتی رہے گی, یہ تبدیل ہوتی رہے گی, اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ جس نے جاری رہنا ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا. اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں پر یہ واضح ہو کہ شریعت کیا ہے, یعنی وہ قانون جس کو ہم بدل نہیں سکتے, جس کی انٹرپریٹیشن تو دوبارہ ہو سکتی ہے اگر میری انٹرپریٹیشن میں غلطی ہے, یا مجھ سے پہلے کے جو اکابر اہل علم ہیں ان کی انٹرپریٹیشن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو وہ تو ہوتی رہے گی, لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ وہ غیر متبدل قانون ہے جو قیامت تک ہم مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے. تو اس قانون کی تفہیم بھی ہونی چاہیے, تشریح بھی ہونی چاہیے, واضح بھی کرنا چاہیے, اور یہ نہایت مختصر ہے. اس کو اس امبار سے تو جناب میں نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا تھا غالباً ایک اہل علم کی مجلس میں, میں نے یاد کیا تھا کہ اس وقت تو ضرورت کسی تدوین فقہ کی نہیں ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ شریعت کے جواہر ریزوں پر فقہ کے جو خزف ریزے امبار کی صورت میں ڈال دیا گئے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. یعنی پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو الگ کیا جائے اور الگ کر کے بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ اللہ کی شریعت ہے, اس کو آپ پہلے سمجھ لیجئے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے, امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں یا امام شافعی کہتے ہیں یا امام مالک کہتے ہیں, تو وہ ایسے ہی جیسے ہماری پارلیمنٹ کہتی ہے. یعنی وہ ایک قانون ہے جو بنا دیا گیا ہے, ضابطہ ہے جو بتا دیا گیا ہے, اس میں بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں, اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. اس کی تدوین جدید کیوں کرنے بیٹھ جائیں؟ وہ تو روزمرہ کی چیز ہے. یعنی مسئلے نئے نئے پیش آتے رہیں گے اور اس میں ہم قانون سازی کرتے ہیں. اب دیکھیے مثال کے طور پر یہ کتنا بڑا باب ہے قانون سازی کا, ٹریفک کے قوانین. کبھی آپ ان کا مطالعہ کریں, یعنی اچھی خاصی کتاب اس پر لکھنا پڑتی ہے. اس کے اشارے ہیں, چلنے کے طریقے ہیں, آداب ہیں. یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ اصل میں پیدا ہوئے کہ جب یہ جدید گاڑیاں وجود میں آ گئیں. ورنہ کیا ہے, میرا گٹ جا رہا ہے, آپ کا گھوڑا آ رہا ہے, بھائی دائیں سے گزر گیا کیا فرق پڑتا ہے, بائیں سے گزر گیا کیا فرق پڑتا ہے, کچھ نہیں ہوتا تھا. اچھا آپ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے لیگ سلیک کی, ہو سکتا ہے کہ دادا بابا کے احوال بھی کھڑے ہو کے پوچھ لیے ہوں, تو کوئی ٹریفک نہیں رکتی تھی. لیکن اب جب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ نئی طرز کی سڑکیں بن گئی ہیں, ان پر چلنا ہے, تو کیا قواعد بنے؟ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ فقہ ہے. یعنی چونکہ ہماری شریعت میں اس کو موضوع نہیں بنایا گیا, یہ کامن سینس پر چھوڑ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی قانون سازی نہیں کی, تو اس لیے جو عمومی اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ قوانین بنا لیتے ہیں. اچھا, زمینوں کی خرید و فروخت کے جو موجودہ زمانے کے مسئلے ہیں, کرایہ داری کے قوانین کے لیے جو موجودہ زمانے میں قاعدے بنانے پڑتے ہیں, یہ دور قدیم کی چیز نہیں تھی. یعنی اس طرح کی زمینوں کی خرید و فروخت ہوتی نہیں تھی جس طرح کی اب ہوتی. یہ چیز ہوتی زمین اس وقت بکتی تھی, لیکن اس طرح کی معاملہ آپ دیکھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یعنی حضور کیا کرتے ہیں؟ حضور یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ زمین اتنی پڑی ہوئی اللہ تعالیٰ کی, اس کو آباد کرنا ہے, تم گھوڑا دوڑاؤ. کہاں تک دوڑاتے ہو؟ چلو لے لو. یعنی وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زمین بیچنی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بے آباد زمین کو آباد کرنا ہے. تو کوئی ہے خدا کا بندہ جو آگے آئے اور آگے لے لے؟ آج سے صدی دو صدی پہلے بہت سے مال گزاری کے مسائل ایسے ہیں جو تھے ہی نہیں, لیکن موجودہ تمدن میں وہ پیدا ہو گئے. اچھا پھر شہر بن گئے, اس طرح کے شہر نہیں ہوتے تھے پہلے, ان شہروں نے بڑے مسئلے پیدا کر دیے. چنانچہ آپ کو مثال کے طور پر ماحولیات کے باب میں قانون سازی کرنی پڑتی ہے، آپ کو شہروں میں جو مکانات انہدام کا تقاضا کرتے ہیں ان کے لیے قانون سازی کرنی پڑتی ہے، آپ کو کارپوریشن کے قواعد اور ضوابط بنانے پڑتے ہیں، آپ کو عمارتوں کی تعمیر کے بارے میں قاعدے بنانے پڑتے ہیں، یہ عمارت 3 منزلہ زیادہ نہیں بن سکتی، 30 فٹ سے زیادہ نہیں بن سکتی، 70 فٹ سے زیادہ نہیں بن سکتی، یہ سب کیا ہے؟ یعنی پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک موٹا سا عربی کا لفظ جب بولتے ہیں لوگ سمجھ معلوم نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے جبریل امین نے بولا ہو، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، فقہ کیا ہے؟ یہی ہے فقہ، کچھ نہیں ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی ہدایت نہیں دی گئی، کوئی شریعت کا ضابطہ نہیں بتایا گیا، لیکن مسئلہ ہے اس میں کوئی قانون بنانا ہے تو آپ قانون بنائیں گے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ دین پر عمل کرتے ہیں، بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا بھائی وضو کرو عام حالات کے لیے، ٹھیک ہے، اب نیل پالش کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اس میں چونکہ کوئی ہدایت اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی تو اس وجہ سے ہم اجتہاد کریں گے، اجتہاد کریں گے، اور اجتہاد میں دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے، عقل عام کے اصولوں کو سامنے رکھ کے ہم قانون سازی کریں گے۔ چنانچہ ہمارے جو قدیم فقہا ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں بڑی اچھی بحثیں کی ہیں، انہوں نے بتایا کہ مثلا ہمیں اگر دین میں یا شریعت میں کوئی ہدایت نہیں ملے گی تو ہم سوسائٹی کے رواج پر قانون سازی کر لیں، اس لیے کہ اس کی بھی ایک بڑی سینکٹی، بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور خود قرآن مجید نے بعض جگہوں کے اوپر لوگوں کو تلقین کی کہ اس معاملے میں رواج کی پیروی کر لی جائے، جو سوسائٹی کا رواج ہے۔ مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں اگر رواج کی پیروی کر لی جائے گی تو بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر رواج دستور سوسائٹی کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، قاعدے بدلتے رہتے ہیں، تو جیسے جیسے بدلیں گے بدل جائیں گے۔ چنانچہ ہمارے قدیم فقہا بھی بڑی نفیس بحثیں کرتے ہیں اس پر کہ کسی سوسائٹی کے اندر اگر عرف پر، عرف اسی رواج کو کہتے ہیں، معروف پر، عرف پر قانون سازی کی گئی ہے، تو ایک فقیہ کو، جیورسٹ کو یا قانون بنانے والے کو، خواہ وہ پارلیمنٹ ہے یا فرد ہے، اس کو علم ہونا چاہیے کہ رواج میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ پرانے ہی رواج کو رگڑتا چلا جا رہا ہے اور معلوم نہیں کہ اس کے نتیجے میں، یعنی اس آدمی کے ساتھ کیا ہو گیا جس کے اوپر وہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے، تو رواج پر قانون سازی کر دی۔ اسی طریقے سے وہ اس چیز کو اصول کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ کسی موقع پر اگر کوئی قانون شریعت میں نہیں ہے تو مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھ لیا جائے، یعنی ایک چیز ہماری اس وقت ضرورت ہے، مصلحت ہے ہماری، اس کے لحاظ سے ہم قانون سازی کر لیں گے۔ مسلمانوں کی مصلحت، جیسے میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو، ٹریفک کے قوانین آ گئے، مال گزاری کے قوانین آ گئے، یعنی مصلحت کو سامنے رکھ کے۔ اسی طرح کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، مصالح مرسلہ، یعنی وہ مصلحت ہیں جن کو شریعت میں چھوڑ دیا تھا، موضوع نہیں بنایا، ان کے اوپر قانون سازی کر لیجیے۔ ایسی بہت سی اصطلاحات آپ دیکھیں گے، وہ بڑی بھاری بھاری لگتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جن معاملات میں شریعت خاموش ہے ان میں قانون سازی کرنے کے لیے جو کامن سینس کی بنیادیں ہیں۔ مثلا دنیا کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کامن لا، دنیا آخر ایسے خالی تو نہیں بیٹھی ہوئی نا۔ اچھا، بالکل اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ اپنی کمیونٹی کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا دیکھیے جی یہ کمیونٹی کی آرگنائزیشن کے لیے بہت اچھا قانون امریکہ میں بنایا انہوں نے، تو یہاں کیا ہوا؟ آپ نے غیر مسلموں کے ایک قانون کو بہتر پایا، استفادہ کیا، قانون سازی کر لی۔ ایک اسلامی ریاست میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور فرد کی زندگی میں بھی یہ سارے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اس دراز نفسی کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی تدوین کرنے کی ضرورت ہو، یا تدوین جدید کی ضرورت ہو، یا اس میں اپنا وقت صرف کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ اصل میں اس صورتحال سے ناواقفیت کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا، فقہ کو کا جو پرانا ذخیرہ ہے اس سے جو آج مسئلہ پیدا ہوگا ہم استفادہ کرتے رہیں گے، وہ انسانوں کی آراء ہے، اور آج کے فقہا ہو سکتا ہے اس کو دیکھے بغیر بھی رائے قائم کریں اور بڑی معقول رائے قائم کر لیں، یہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور قانون سازی فرد کی سطح پر بھی ہوتی رہے گی، علماء فقہا کرتے رہتے ہیں، یعنی جب وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں نا کہ نیل پالش کے لیے ضروری ہے کہ اتار کے آپ وضو کریں، تو یہ اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اصل میں کچھ اصولوں کو سامنے رکھ کے خود ایک قانون بنا دیا۔ یا مثال کے طور پر میں نے یہ رائے دے دی کہ نیل پالش میں یہ ضروری نہیں ہے، آپ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں، اس کے بعد جیسے چاہے وضو کریں، تو یہ بھی کیا کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یعنی ان میں سے کوئی بات بھی نہ قرآن میں لکھی ہوئی نہ حدیث میں، کچھ دین کے، کچھ کامن سینس کے اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کے میں نے رائے دے دی۔ جو لوگ اس کے فرق سے واقف نہیں ہوتے وہ بعض اوقات فقہی مسائل میں ویسے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے شریعت پہ لڑتے ہیں، حالانکہ فقہی مسائل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دین کے عالم نہیں ہیں اور آپ ایک معاملے کو کامن سینس کے خلاف سمجھ رہے ہیں، یہ آپ نے اطمینان کر لیا کہ شریعت میں اللہ رسول نے اس میں کچھ نہیں کہا، تو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے، آپ اس میں ایک قانون بنا دیجیے، یعنی کوئی فرق نہیں، کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہم کو دنیا میں کرنا پڑتا ہے، جہاں فرد کے معاملات زیر بحث آتے ہیں وہ فرد کے لحاظ سے کرنا پڑتا ہے، اور جہاں شریعت کے معاملات اجتماعی سطح پہ زیر بحث آتے ہیں وہاں بھی کرنا پڑتا ہے، یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے. تو ہم جب شریعت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ اس کتاب میں جو کام پہلی مرتبہ کیا گیا ہے اس امت کی تاریخ میں وہ یہ ہے کہ شریعت کو فقہ سے الگ کر دیا گیا، یعنی بالکل الگ کر دیا گیا ہے، یہ بات واضح کر دی گئی. یہاں فقہ زیر بحث ہی نہیں سرے سے، سوائے ان فقہی آراء کے جن فقہی آراء کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہدایت سے، یعنی صرف وہ، اس لیے کہ ان کی نوعیت بہت مختلف ہو جاتی ہے، وہ گویا پیغمبر کی طرف سے اجتہاد ہے، تو اس کا میں نے حوالہ دے دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو، اور اس کو اسی حیثیت سے رکھا ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ دیکھیے یہ شریعت کا قانون تھا، شریعت کے اس قانون کے معاملے میں یہ سوال پیدا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ ہدایت کی، یعنی یہ بتا دیا گیا. تو اصلاً اس سارے باب میں ان 10 عنوانات کے تحت شریعت زیر بحث آئی ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا قانون زیر بحث آیا ہے، اور اس میں سے جس باب کا ہم مطالعہ شروع کر لے ہیں یہ قانون معاشرت ہے. قانون معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہمی جو تعلقات قائم کرتے ہیں جس میں ہمارے رشتے وجود میں آتے ہیں، معاشرت یہی ہے. ایک مرد و عورت فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے، وہ میاں بیوی کی حیثیت سے جب رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو حقوق، فرائض، حدود، شرائط زیر بحث آ جاتے ہیں. پھر وہ کسی موقع کے اوپر یک بیک کہتے ہیں نہیں رہنا، تو طلاق، علیحدگی، اس کے مسائل زیر بحث آ جاتے ہیں. ان کے اس باہمی معاشرتی تعلق سے کچھ حدود قیود پیدا ہوتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک خاتون کو بیوی بن کے رہنا ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں آزادانہ جنسی تعلقات کی اجازت نہیں دینی، تو کچھ آداب حدود ہوں گے جو مرد و زن کے لیے قائم کیے جائیں گے. اسی طرح سے پھر اس سے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ ان کے کیا حقوق فرائض ہیں. تو صرف وہ چیزیں زیر بحث ہیں، یعنی ایسی بھی چیزیں ہوں گی کہ جو معاشرت میں اہمیت کی حامل ہیں لیکن دین میں زیر بحث نہیں آئی. دین میں زیر بحث نہیں آئی تو وہ یہاں زیر بحث نہیں آئی، یعنی فقہی چیزیں جو انسانوں کی چیزیں ہیں بنائی ہوئی وہ زیر بحث نہیں آئیں گی. دین میں جو چیز زیر بحث آئی ہے، قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے، انبیاء نے اس کو موضوع بنایا ہے، وہ زیر بحث آئی، اور اسی کا ہم یہاں مطالعہ کریں گے. اس یعنی یہ باب ہے، اس میں کوئی 14 کے قریب عنوانات ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت میں عبادات تو 5 ہیں، اور سیاست، معیشت اور دوسرے معاملات میں بھی کچھ زیادہ نہیں ہے ہدایات. سب سے زیادہ تفصیلی باب جو ہماری شریعت میں زیر بحث ہے وہ معاشرتی کا ہے، اور معاشرتی کے بارے میں بعض ہدایات ہیں کہ جو موجودہ زمانے میں جب مغربی تہذیب کے ساتھ ہمارا اقدار کا تصادم پیدا ہوا ہے، تصادم پیدا ہوا ہے یا کچھ اختلاف واقع ہوا ہے، تو یہی چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا میں زیر بحث ہیں. مثال کے طور پر مرد و زن کے اختلاط میں پردہ کیا چیز ہے، کوئی چیز نہیں ہے. مغرب کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا. آزادانہ جنسی تعلق، کیا اسلام نے اس کو منع کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیا اسباب ہے. میاں بیوی کا رشتہ اگر یہ قائم ہوتا ہے تو اس میں کیا آداب حدود ہیں، اس میں بہرحال فرق مراتب کا اصول، یعنی جب ہم رشتے قائم کرتے ہیں تو ان رشتوں کے اندر کیا ماں باپ کچھ برتر حیثیت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، شوہر بیوی پر کچھ برتر حیثیت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو مسائل اس باب میں زیر بحث آتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اس وقت مغربی تہذیب نے جو اقدار پیدا کیے ہیں اور جن پر وہ اپنے معاشرے کی تعمیر کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کا اور اپنی اقدار کا تقابل کریں، تو جو بڑے بڑے کانفلکٹ کے پوائنٹس ہیں وہ یا تو معاشرت میں ہیں، اور دو تین چیزیں ہیں جو اس معاملے میں مسئلہ بنتی ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، یا جہاں ہم ذرا مختلف جگہ پر کھڑے ہیں اور ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، یا معیشت میں سود ہے، وہاں بھی ہمارا ان کا کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے اس ناگزیر برائی کو قبول کر لیا ہے اور ہم ذرا سخت ہیں اس کے معاملے میں کہ نہیں، برائی کو بھی مانتے ہیں. یعنی یہاں ہمارے ان کے درمیان کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے اتنا بڑا، لیکن عملی لحاظ سے. اور ایک بڑا باب جو ہے جہاد کا ہے، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں زیر بحث آیا ہوا ہے. تو اب ہم انہی مباحث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے. یہاں اب کیا چیز ہے، معاشرت، یعنی وہ قانون زیر بحث آئے گا جس قانون کا تعلق میاں بیوی کے رشتے اور اس کے بعد پیدا ہونے والے مسائل. کتنا وقت باقی ہے جی؟ 20 منٹ ہے، ہم شروع کر سکتے ہیں. قانون معاشرت یہ پورا کا پورا پچھلے کوئی 10-15 شماروں میں شائع ہوتا رہا ہے، اس شمارے میں ہم نے اس کو اکٹھا کر دیا، سارا اس میں شائع ہو گیا ہے. اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بہت سی تنقید سے گزر جائے گا اور پھر کتاب کے اگلے ایڈیشن میں انشاءاللہ شائع ہو جائے گا. یہ اس کی تمہید ہے جو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. انسان کے خالق نے اسے ایک معاشرت پسند حیوان کی فطرت عطا فرمائی ہے. یعنی انسان اپنے وجود کے لحاظ سے تو ایک زندہ ہستی ہے. حیوان کا لفظ یہاں جانور کے معنی میں استعمال نہیں ہوا, یعنی یہ سمجھ لیجئے حیوان کا مطلب ہے زندگی رکھنے والی شخصیت. انسان کے خالق نے اسے ایک معاشرت پسند حیوان کی فطرت عطا فرمائی, یعنی انسان کو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے تنہا نہیں رہتا. اگر کبھی رہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے, یعنی وہ ایک فطری میلان رکھتا ہے, یعنی عورت مرد کی طرف رکھتی ہے, مرد عورت کی طرف رکھتا ہے, پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف بھی اس کا میلان بالکل فطری ہے. اس کے لیے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے, یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ انسان کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اس سے کبھی کبھی انحراف کر لیتا ہے وہ, چونکہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا, ورنہ بالعموم اسی راستے پر چلتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. انسان کے خالق نے اسے ایک معاشرت پسند حیوان کی فطرت عطا فرمائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اس طرح نہیں ہوتی, یعنی اس کا سبب کیا ہے, باعث کیا ہے, کیوں یہ فطرت اس کے اندر ودیت کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اس طرح نہیں ہوتی کہ اس کا خالق اسے آسمان پر کہیں بنا کر بالکل عالم شباب میں براہ راست زمین پر نازل کرتا اور پھر حرم و شیب کے مراحل سے گزارے بغیر اسی عالم شباب میں اسے واپس لے جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر انسان کو بناتا, بنانے کے بعد جب وہ جوان ہو جاتا, یا اسے جوانی بنا دیتا تو بالکل عالم شباب میں براہ راست زمین پر اس کو نازل کر دیتا. یعنی ایک دن اچانک ہم بیٹھے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ ہاں حضرت معز تشریف لے آئے. یہ نہیں ہوتا. اچھا آسمان پر کہیں بنا کر بالکل عالم شباب میں براہ راست زمین پر نازل نہیں کرتا. اچھا پھر یہی نہیں ہے, یعنی بننے کا عمل بھی یہی ہوتا ہے. انسان کے وجود پذیر ہونے کا عمل بھی یہی ہوتا ہے, اسی زمین پر ہوتا ہے. اور پھر حرم و شیب کے مراحل بھی یہاں گزرتے ہیں. حرم و شیب بڑھاپا, کہولت بڑھاپا, یعنی آپ جوان ہوتے ہیں, پھر جوان بچپن لڑکپن, پھر جوانی, پھر جوانی برس 15 یا کہ 16 کا سن, جوانی کی راتیں امنگوں کے دن وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں. جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر لڑکپن کا زمانہ آ جاتا ہے. اب کہولت کا زمانہ آ جاتا ہے. پھر کچھ تھوڑا سا کباب مزمل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر غالب کو کہنا پڑتا ہے کہ ہو گئے مزمل کوا غالب بناصر میں اعتدال کہاں. تو بڑھاپے کی آثار نمودار ہونے شروع, جھڑیاں پڑ رہی ہیں, بال سفید ہو رہے ہیں, اٹھنے میں دقت ہو رہی ہے, گھٹنوں کا پانی مر رہا ہے, دیکھتے وقت بھی اینک اوپر کو اٹھانا پڑتی ہے, حسن شباب کے سب باہر ماضی کا قصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. آدمی محسوس کرتا ہے کہ بس اب کیا ہے, رہنے دو بھی ساگر و مینا میرے آگے. تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد پھر آدمی وہاں پہنچتا ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا, بارہا وہاں پہنچتا ہے. یعنی پہلے بھی چلا جاتا ہے لیکن بارہا وہاں پہنچتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ جو ارذل العمر ہوتی ہے. یعنی کبھی وہ بڑھاپا دیکھنے کا موقع ملا ہو آپ کو, آدمی کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا, ارذل العمر آ جاتی ہے. یعنی عمر کا وہ حصہ آ جاتا ہے کہ جس میں نہ وہ سنتا ہے, نہ وہ دیکھتا ہے, نہ وہ جانتا ہے, نہ وہ بوجھتا ہے. ایک بار ہوتا ہے اپنے گرد و پیش کے ماحول پر, جس موقع پر آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جی چاہتا ہے کہ اب خدا اس کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دے. عزیز سے عزیز اور محبوب سے محبوب آدمی کے بارے میں بھی یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ نوبت بھی آ جاتی ہے جس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے, کہلا یا لما من بعد علم شیا, یعنی سب کچھ جاننے والا ارسطو افلاطون اور پھر کچھ بھی نہیں جانتا. یعنی میں نے دیکھا اپنے استاد مولانا امین حسن اسلائی کو, کیا علم, کیا وقار, کیا شان, کیا ماضی, کیا پس منظر, یہ سب کچھ, اور پھر بے بسی کے عالم کچھ بھی نہیں تھا. باقی 2-2.5 سال انہوں نے جس طریقے سے گزارے ہیں اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی, ہر چیز ختم ہو گئی. معلوم ہو گیا کہ اب اصل میں ایک ماضی کی یاد ہے, گزشتہ کا افسانہ ہے, ایک قصہ ہے, ایک کہانی ہے, آپ سن سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں, لیکن ہے کچھ بھی, کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. تو یہ جو چیز ہے اس تک انسان پہنچتا ہے, یہ انسان ہے. اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اس طرح نہیں ہوتی کہ اس کا خالق اسے آسمان پر کہیں بنا کر بالکل عالم شباب میں براہ راست زمین پر نازل کرتا اور پھر حرم و شیب کے مراحل سے گزارے بغیر اسی عالم شباب میں اسے واپس لے جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اس کے برخلاف اس کا معاملہ یہ ہے, انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تہ در تہ ظلمتوں میں ایک ناتواں بچے کی حیثیت سے وجود پذیر ہوتا ہے. ایک قطرہ یاد اس سے بننے والا ایک معمولی سا وجود ایسا کہ اس کو خوردبین سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ علقہ مضغہ کیا کیا مراحل سے گزرنے کے بعد ایک لوتھڑا بنتا ہوا پھر ایک ناتواں بچہ نکسک سے درست ہو جاتا ہے. لیکن اتنا ناتواں ہوتا ہے اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. 24 گھنٹے کے لیے کہیں چھوڑ دیں تو موت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو بچا لے جائے. اتنا ناتواں ہوتا ہے. ہوتا کون ہے جانتے ہیں؟ کون ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے بڑا ہو کے محمد الرسول اللہ ہو, سکتا ہے ابراہیم ہو سکتا ہے افلاطون ارسطو ہو. لیکن اس وقت یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو اس سب کچھ سے بے نیازی تھی, یہیں سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے برخلاف اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تہ در تہ ظلمتوں میں ایک ناتواں بچے کی حیثیت سے وجود پذیر ہوتا ہے, آغوش مادر میں آنکھیں کھولتا ہے, ہمکتا کھیلتا دوسروں کے ہاتھ سے کھاتا پیتا اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. وہ پہلے زمین پر گھسٹتا, گھٹنوں کے بل چلتا اور پھر بڑی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے. اس کے بعد بھی قدم قدم پر اسے سہارے کی ضرورت رہتی ہے, یہاں تک کہ بچپن اور لڑکپن کے کئی مراحل طے کر کے وہ 15 یا 16 برس کے سن کو پہنچ کر کہیں جوان ہوتا ہے. اس کا یہ دور شباب بھی 20-30 برس سے زیادہ طویل نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بارہا علم و معرفت کی انتہائی بلندیوں کو چھونے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر ناتواں بچوں ہی کی طرح دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. یعنی یہ انسان ہے, انسان کا معاملہ یہ ہے. یہ مقدمہ جو ہے اگر درست ہے, ایسا ہی ہے, تو اس پر اگلی بات مبنی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اگلی بات بے معنی ہو جائے گی. انسان کا معاملہ یہی ہے, اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. انسان اسی طرح پیدا ہوتا ہے, ایسے ہی شباب کے مراحل سے گزرتا ہے, اسی طرح بارہا اس مقام پر پہنچ کر کے جہاں لے کالا یا لما بمباد علم شاعری کی کیفیت ہوتی ہے رخصت ہو جاتا ہے. انسان کا یہ معاملہ, انسان کا یہ معاملہ لازماً تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرت پسند ہستی کی زندگی بسر کرے. یعنی چونکہ انسان اس طرح پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کو ماں کی آگوش چاہیے, اس کو باپ کی شفقت چاہیے, اس کو اب کوئی ایسی خاتون چاہیے کہ جو اپنی آزادیوں کو قربان کر کے راتیں اس کے لیے بسر کر سکے, یہ اس کی ضرورت ہے. یعنی اگر وہ ایسا نہیں, ایسا نہ ہو, انسان اگر 20-25 سال کی عمر میں آسمان سے نازل ہو اور اس کے بعد کوئی 45-50 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر میرے نزدیک, برا نہ مانیے گا, پھر فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ آزادانہ جنسی تعلق کی اجازت دی ہے, کہ یہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ پھر پابندی کی ضرورت کیا, میری ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی معاشرت میری ضرورت نہیں. پھر 2 دن اس کے ساتھ بسر کیے, 2 دن اس نے میرے ساتھ بسر کیے, اس کے بعد بس ٹھیک ہے, کالو سلامہ, بات ختم ہو گئی. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ناتوان بچے کو ماں چاہیے, اس کو باپ کی شفقت چاہیے, اس کو راتوں کو اٹھ کر کوئی سنبھالنے والی چاہیے, اس کی معمولی معمولی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بیتاب ہونے والی چاہیے, اس کے لیے کوئی کمانے والا چاہیے. اور پھر ان سب مراحل سے گزر کر جب وہ بڑھاپے کی طرف مائل ہو تو پھر سنبھالنے کے لیے پورا خاندان چاہیے, پھر کوئی بیٹا چاہیے اپنے کندھے فراہم کر سکے, رات دن نگہداشت کر سکے, اس وقت کے نفسیاتی مسائل کو حل کر سکے, اس میں کوئی جذباتی تعلق ہو کسی کا, جو ظاہر ہے کہ کوئی نرس نہیں فراہم کر سکتی, کوئی اولڈ ہاؤس نہیں فراہم کر سکتا, وہ پھر سب کچھ چاہیے اس کو. انسان کا یہ معاملہ لازماً تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرت پسند ہستی کی زندگی بسر کرے. اصل میں یہ انسان ہے جس کی وجہ سے ہم کو اپنی کچھ آزادیاں قربان کرنی پڑتی ہیں. میں اس لفظ پر زور دے رہا ہوں اس لیے کہ مغربی تہذیب کی بنیادی قدر کیا ہے؟ فریڈم, آزادی, اور اس کی لے انہوں نے اتنی بڑھا دی ہے کہ فطرت کے خلاف جنگ ہو گئی. آزادی ہمارے ہاں بھی ایک بڑی قدر ہے, یعنی آزادی اور حریت ہمارے ہاں بھی ایک بڑی قدر ہے, لیکن ہم اس آزادی اور حریت کے اوپر ان پابندیوں کو لازم سمجھتے ہیں جو انسان کی ضرورت ہے, میری آپ کی نہیں, انسان کی ضرورت ہے. یعنی مجھے ماں چاہیے اس لیے کہ میں ناتواں بچے کی طرح پیدا ہوتا ہوں, اور ماں کے جذبات کے لیے, ماں کے فرائض کے لیے, ماں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آزادانہ جنسی تعلق رکھنے والی عورت میرے کام نہیں آ سکتی, نہیں آ سکتی, یعنی کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا. مجھے باپ چاہیے, مجھے بہن بھائی چاہیے, یہ اس تعلق میں وجود پذیر نہیں ہو سکتے، خاندان بن نہیں سکتا، معاشرت وجود میں نہیں آ سکتی. اس بنیادی بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، کیونکہ ساری بنیاد اس پر ہے، ورنہ آگے کا قانون آپ سمجھ نہیں سکیں گے. جتنا بھی انسان کا یہ معاملہ لازمن تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرت پسند ہستی کی زندگی بسر کرے، مرد و عورت کی حیثیت سے. یہ معاشرت، یہ جو معاشرت کا احساس ہے کہ میں دوسروں کا محتاج ہوں اور مجھے دوسروں کی ضرورت ہے، اور جس کی مجھے احتیاج ہے اسے میرے لیے کچھ قربانی دینی ہے، قربانی اور اشار کے کچھ اقدار پیدا ہونی ہے. کسی نے میرے لیے اپنی راتوں کو جاگتے ہوئے بسر کرنا ہے، اور کسی نے میرے لیے اپنے اندر کی بہت سی خواہشات کو ختم کر دینا ہے. کبھی ماں کے کردار کا جائزہ لے نا، باپ کے کردار کا جائزہ لے. انسان کا یہ معاملہ لازمن تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرت پسند ہستی کی زندگی بسر کرے، مرد و عورت کی حیثیت سے. یہ معاشرت خلقت کی، خلقت ہے یہ لفظ، خلقت نہیں ہے، خلقت یعنی پیدائش، اس کے بننے. خلقت کی پیدائی سے بتمام و کمال خود اس کے اندر چھپی ہوتی ہے. یعنی قدرت نے اب کیا کیا ہے، قدرت نے یہ کیا ہے کہ چونکہ انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب کچھ فطرت میں رکھ دیا ہے. مرد اور عورت میں انسان کو بانٹ دیا ہے، مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں کشش رکھ دی ہے. ایک نکاح کر کے زندگی بھر کے سنجوگ کے لیے زندگی بسر کرنے کے دائیات اس کے اندر رکھ دیے ہیں، بہت سی چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں. مرد و عورت کی حیثیت سے یہ معاشرت خلقت کی ابتدائی سے بتمام و کمال خود اس کے اندر چھپی ہوتی ہے. اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کو اپنے وجود سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنا ساز و برگ اور خیمہ و خرگاہ ساتھ لے کر آتا ہے، اور وادیوں کو حسار ہو یا دشت و بیاباں، ہر جگہ اپنی بزم خود آراستہ کر لیتا ہے. یعنی انسان کے اندر چونکہ اس معاشرت کے سارے تقاضے موجود ہیں، تو اب یہ دیکھیے کہ کوئی پیغمبر نہ ہو، کوئی دین نہ ہو، کچھ نہ ہو، پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی مغربی تہذیب نے ایک مرتبہ یہ طے کر دیا، اور آج نہیں، یعنی کم و بیش آپ یہ سمجھیں کہ کوئی 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے طے کر دیا، بلکہ اس سے ہی پہلے طے کر دیا کہ ہم شریعت کو الگ رکھ رہے ہیں. سید پال کے زمانے سے انہوں نے شریعت کو الگ کر دیا. پھر شادی کا انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہو گیا. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اس کو موجودہ 2 صدیوں میں برباد کرنے کی بہت صحیح کی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے، اس کے تقاضے اس کے اندر موجود ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. تو انسان کو اس معاشرت کے دائیات کو، اس کے محرکات کو تلاش کرنے کے لیے اپنے وجود سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان دنیا میں آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ساز و برگ اور خیمہ و خرگاہ، سمجھتے ہیں نا یہ بات، یعنی جب بادشاہ لوگ سفر کرتے ہیں تو خیمہ ہوتا ہے، پھر کچھ خچروں کے اوپر سامان لدا ہوتا ہے، پھر کچھ پیچھے باورچی چلے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ پیشواز سنبھالنے والے ہوتے ہیں، کچھ دیگچے پکڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ بالن لے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ نے کچھ ساز و سامان آگے کر رکھا، بادشاہ کو نہلانا بھی ہے. تو اس سب کچھ کو ساز و برگ اور خیمہ و خرگاہ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ گویا سفر کے لیے جتنا سامان، سفر زندگی کے لیے جتنا سامان چاہیے وہ سب لے کے آتا ہے. اور کیا عجیب بات ہے، یعنی کہیں پیدا ہو جائے، سائبیریا کے برفداروں میں پیدا ہو جائے، قطب شمالی میں پیدا ہو جائے، یورپ کے مرغداروں میں پیدا ہو جائے، عرب کے سہراؤں میں پیدا ہو جائے، کہیں ہو، ہر جگہ عجیب و غریب طریقے سے اپنی بزم اپنے طریقے سے خود آراستہ کر لیتے. یعنی اس دنیا کے اندر جہاں چاہیے اللہ تعالیٰ پیدا کر کے دیکھ لے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، تو یہ کر لیتا ہے. انسان کی تاریخ بتاتی ہے، انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی تخلیق میں پنہا، یعنی یہ گویا جو اوپر کا پیراگراف تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی تو اس کی تخلیق کے اندر گویا اس کے دائیات رکھ دیے. یہ سارے کے سارے انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی تخلیق میں پنہا پنہا چھپی ہوئی پوشیدہ اسی اسکیم کے پیش نظر، سیدنا آدم علیہ السلام جب پہلے انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں تنہا نہیں بھیجا گیا. یعنی آدم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ٹن پیدا کیے، یعنی جڑواں، اسی سے اصل میں وہ تعبیر مذہبی لٹریچر میں عام ہوئی ہے پسلی سے پیدا کرنے کی، ایک جڑواں بچے کی حیثیت سے، وہ بالکل ایک ہی جنس سے جیسے قرآن کہتا ہے نا پیدا کیا گیا، اور ایک جڑواں بچے کے طور پر، جیسے اب بھی ہو جاتا ہے، 12 ہو جاتا ہے نا، بہن بھائی پیدا ہو جاتے ہیں، تو ایک جڑواں بچے کے طور پر آئے، دونوں اکٹھے آئے، بلکہ ان کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی جنس سے ان کا جوڑا بنایا، پھر اس سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے، یہاں تک کہ خاندان، قبیلہ اور بالآخر ریاست کی سطح پر نظم معاشرت وجود میں آئے جس میں انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو گیا جو اس کی مخفی صلاحیتوں کو روبہ عمل کرنے کے لیے ناگزیر تھا. یعنی انسان کے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کبھی درخت میں دیکھا نا بیج ہے تو بیج کے اندر سارا درخت چھپا ہوتا ہے. اس طرح بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خاندان بھی اس میں چھپا ہوا تھا, قبیلہ بھی اس میں چھپا ہوا تھا, ریاست بھی اس میں چھپی ہوئی تھی, یہ تہذیب بھی اس میں چھپی ہوئی تھی, یہ تمدن کی کار فرمائیاں بھی اس میں چھپی ہوئی تھیں, آج کا امریکہ عراق اور پاکستان بھی اس میں چھپا ہوا تھا. یہی لگتا ہے یعنی ایسے جیسے کہ درخت پھوٹتا چلا جاتا ہے سب کچھ نمودار ہو گیا اس کے اندر. جو کچھ اب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں روز اخبارات میں پڑھتے ہیں, یہ کشمکش, یہ تصادم, یہ جنگیں, یہ قبیلے, یہ زمینیں, یہ معاشرت, یہ معیشت کے میدان, سب کچھ لگتا ہے کہ اس بیج کے اندر تھا. یعنی کسی کو باہر سے آنے کا آگے کچھ نہیں کرنا پڑا, پھوٹتا چلا گیا. تو یہ سب کچھ اس کے اندر, اور اسی سے انسان کی, یعنی یہ سب کچھ جب وجود میں آیا ہے تو پھر انسان کی مخفی صلاحیتیں بھی روبہ عمل ہوئی اسی کے نتیجے میں. قرآن نے یہ حقیقت اپنے خاص اسلوب میں اس طرح بیان فرمائی ہے. یعنی اب میں نے اس بنیادی بات کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جو اسی بنیادی بات کو بیان کرتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں, اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو, اور رشتوں کے بارے میں بھی خبردار رہو, بے شک اللہ تم پر نگران ہے. یعنی یہ سورہ نساء کی ابتدا ہے, سورہ نساء شروع یہاں سے ہوتی ہے. اس میں گویا انسان کی معاشرت کے لیے جو بنیادی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کی تاریخ ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے, اور اس کے معاملے میں انسان کو جن چیزوں پر متنبع ہونا چاہیے ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس آیت میں اگر غور کیجیے تو وہ تمام اصول نہایت خوبی کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں جن پر اس کائنات کے خالق نے انسانی معاشرت کی بنا قائم کی ہے. تو ایک آیت ہے, لیکن اس آیت میں وہ تمام اصول نہایت خوبی کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں جن پر اس کائنات کے خالق نے انسانی معاشرت کی بنا قائم کی ہے. استاد امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ اصول درج ذیل ہیں. یہ جو اصول ہیں جو اس سے نکلتے ہیں یہ انہوں نے تدبر قرآن میں بھی بیان کیے ہیں اسی طریقے سے, لیکن تزکیہ نفس میں, اپنی کتاب تزکیہ نفس میں بھی اس کو موضوع بحث بنایا ہے, اور میرے نزدیک چونکہ یہاں بیان زیادہ متعین اور واضح ہے تو اس لیے میں نے اس کو لے لیا تزکیہ نفس کا. استاد امام مینا حسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ اصول درج ذیل ہے, کیونکہ یہ انہوں نے اس آیت سے جو چیزیں استنباط ہوتی ہیں نکلتی ہیں ان کو بیان کر دیا ہے, تو اس لیے اپنی طرف سے کچھ بیان کرنے کے بجائے میں نے اس کو اقتباس کر دیا یہاں. یہ تزکیہ نفس کی دوسری جلد کے 142 صفحے کے اوپر, تزکیہ نفس جو استاد امام کی کتاب ہے اس دوسری جلد کے 142 صفحے کا یہ اقتباس ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ اگلی نشست میں کرتے ہیں. اب کس وقت واپس آنا ہے؟ نقول قولی هذا واستغفر الله.